ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो, ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
Okay। وہ بھی اسی طریقے سے جب ابھی وہ بھی شخصیت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور دیکھا کہ दूसरा मामला होता है इससे बढ़कर होता है, उसमें एक अंदर का तकब्बुर होता है। इंसान जो इंसान खोखला इंसान होता है
वो अपने तकब्बुर के जरिए से अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। एक इंसानी नफ्सियात होती है, अगर मेरे पास अपने आप को मुतमईन करने के लिए अंदर कुछ है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शोबाजी करूं। मेरे अपने अंदर कुछ है जो मुझे मुतमईन कर रहा है कि मैं काबिल क़दर इंसान हूं, मैं क्यों दूसरों के सामने शोबाजी करूंगा। ये कि मैं शोबाजी करता हूं, दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हूं, ये इस बात की निशानी होती है अंदर इंसान खोखला है। अंदर खोखला होता है तो ये हरकतें करता है। अच्छा, जब वो खोखलापन अंदर इसको एहसास होता है तो ये सामने अपने आप को मुतकब्बिर बनाता है, अपना तकब्बुर का इजहार करता है। हर मुतकब्बिर इंसान धोखे में होता है, कोई मुतकब्बिर ऐसा नहीं होता जो हकीकत के ऊपर मबनी हो, ये धोखे के अंदर होते हैं। और मैंने शायद पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इसीलिए उर्दू ज़बान में जो गुरूर इस्तेमाल करते हैं, गुरूर और तकब्बुर, अरबी ज़बान में इसका मतलब होता है धोखा। अरबी ज़बान में गुरूर का मतलब होता है धोखा, और उर्दू ज़बान में गुरूर इस्तेमाल करते हैं तकब्बुर के लिए, तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मुतकब्बिर इंसान होता है इसको एक धोखा होता है। धोखा किस बात का होता है, ये समझता है मैं कुछ हूँ और हकीकत ये होती है कि ये खाली होता है। फिरौन क्यों तकब्बुर दिखाता था, उसको पता था मैं अंदर से खुदा नहीं हूँ, एक और खुदा है। उस खुदा को छुपाने के लिए सामने सामने तकब्बुर दिखाता था। इस तकब्बुर को दिखाने में कुछ हरकतें करते हैं जो नुमाइशी हरकतें होती हैं, उन नुमाइशी हरकतों में से एक जिल्लत देना है, सामने वाले की तजलील करते हैं ताकि अपने तकब्बुर की तस्कीन कर सकें कि हाँ हमने भी कुछ कर लिया, जबकि अंदर से खाली होते हैं। तकब्बुर का एक अमल कुबूर की पामाली है, तकब्बुर का एक अमल लाशे की पामाली है। ये जो मिसाल के तौर पर उमर इब्ने साद ने ये हरकत की, वो जानता था मैं खोखला हूँ, मैं सईदुश्शहदा से नहीं लड़ पाऊँगा, चाहे मैं उनका सर काट लूँ, सब कुछ कर लूँ। तो अपने उस अंदरूनी खोखलेपन को अपने ज़ाहरी तकब्बुर के ज़रिए से पूरा किया उसने, और वो ज़ाहरी तकब्बुर के अंदर सईदुश्शहदा की लाशे को पामाल किया, या मसलन आले सऊद ने मज़ारात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को मुनहदिम किया। इस तरह की हरकतें इनके अंदर आपको और भी नज़र आएंगी। मसलन अगर आप देखें तो इन्होंने खाने काबा के बराबर में पहाड़ी के ऊपर जाकर महल बनाया, ये तो होटल तो अब बनाया, इससे पहले इन्होंने खाने काबा के बिल्कुल बराबर में, अगर आपने खाने काबा के बाहर से इस तरह से एक चक्कर लगाया हो तो आपने देखा होगा कि एक दीवार बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही थी, वो एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर जाके इन्होंने महल बनाया था। अब आप खुद सोचें, सऊदी अरब में महल बनाने के लिए जगह कम है क्या, ऊंचाई पे जगह नहीं है कोई और कि जिसके ऊपर महल बन सके, बन सकता है तो खाने काबा के बराबर की पहाड़ी के ऊपर क्यों बनाया, तकब्बुर के लिए, अपने तकब्बुर के इजहार के लिए। और उस तकब्बुर के इजहार में इस तरह की अहमकाना हरकतें बहुत होती हैं, और एक हरकत यही थी कि दिखाए कि नहीं मसलन हम मुकाबला करना चाहते हैं, और मुकाबला करने के लिए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मज़ारात को नुकसान पहुँचाया। अलबत्ता इन मज़ारात के पीछे, मज़ारात को मुनहदिम करने के पीछे और भी बहुत सारे अहदाफ हो सकते हैं, मसलन किसी पार्टी को डीमोरलाइज करना, किसी पार्टी के किसी ग्रोह के जज्बात को मुनहदिम करना, उसको इतना ज़्यादा क्रश करना कि वो शिकस्त खाने पे तैयार हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अमरीका ने क्यों इसराइल को बनाया, तो हम कहते हैं इसलिए बनाया कि वो मुसलमानों को ये साबित करे कि तुम एक अरब हो लेकिन तुम चंद लाख यहूदियों का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारे दिल के अंदर जाकर हमने एक ज़ख़म लगाया है। तो बाज़ औक़ात इसलिए भी मुनहदिम किया जाता है मज़ारात को, ताकि किसी ग्रुप को डीमोरलाइज किया जाए, उन्हें कहा जाए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, देखो तुमने हमने तुम्हारे तकद्दसात को पामाल कर दिया। इसी तरीके से बाज़ औक़ात डीमोरलाइज करने के अलावा प्रोवोक भी करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात किसी को जज्बात को उभारना भी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं फलां ग्रुप कोई काम अंजाम दे, आप वो काम अंजाम नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस काम को अंजाम दें आप, तो वो क्या करेंगे, आपके तकद्दसात से खेलने की कोशिश करेंगे, आपके मुकद्दसात से खेलेंगे ताकि आपके जज्बात बिखर जाएं और आप अपने बिखरे हुए जज्बात के अंदर वो कर डालें जो वो करवाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो कुछ शाम के अंदर हो रहा है उसका बहुत बड़ा एक सबब यही अमल है, ये लोग हमें प्रोवोक कर रहे हैं, ये लोग हमारे जज्बात को ठेस पहुँचा कर हमसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसकी तरफ मैं भी आपकी खिदमत में इशारा करूंगा। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे नतीजे लिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे नतीजे लिए जा सकते हैं। एक बहुत अहम नतीजा है, बहुत ख़तरनाक नतीजा है, जो शायद مزار پامال کرنے والا ذہن میں نہ رکھتا ہو لیکن عملاً حاصل ہو جائے گا، اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد کا، صلی علی محمد والے محمد بعجل فرج. اب تک میں نے جتنے پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے اس میں گویا یوں ہوا کہ یہ پارٹی بھی کسی دین کے ماننے والی ہے، وہ پارٹی بھی کسی دین کو مانتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس سیاست کے کرنے والے کسی دین کو مانتے ہوں، اصل ممکن ہے وہ کسی دین کو نہ مانتے ہوں. ظاہری طور پر سعودیوں نے جب جنت البقیع کو پامال کیا تو وہ کسی دین کے ماننے والے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سعودی بھی پپٹس ہیں، سعودیوں کی حیثیت بھی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی اور پارٹی ہے جو کام کر رہی ہے. وہ جو اصلی پارٹی ہے کیا وہ کسی دین کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، در حقیقت کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں. جب وہ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے بہت سادہ سا ایک کام سوچا ہے، جتنا زیادہ دین کے تقدسات کو پامال کریں گے دین کی طلب ختم ہوتی چلی جائے گی، دین کی حیثیت ختم ہوتی چلی جائے گی. آپ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کو دیکھیں کہ نعوذ باللہ وہ جنت البقیع کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا مثلا مسجد نبوی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر غم و غصہ آئے گا اور کچھ لوگوں کے اندر ایک اور فکر آئے گی. اور وہ کیا فکر آئے گی؟ وہ اصلی ان کا ہدف ہے، وہ فکر کیا ہے؟ یہاں خدا ہے بھی یا نہیں ہے. ایک فکر یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آئے گی، جو میں بہت دفعہ سید الشہداء کے معاملے میں عرض کرتا ہوں کہ یزید ابن معاویہ سید الشہداء کے وجود سے کیوں لڑنا چاہتا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میں سید الشہداء کی نعوذ باللہ ایسی ظاہری بے احترامی کروں کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہاں کوئی دین ہے بھی یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، نبی تھے بھی یا نہیں تھے نعوذ باللہ تعالیٰ، لوگ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. تو یہ جو مزارات کو پامال کرتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ پارٹیز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں سے دین کا تقدس ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے دین کا احترام ختم ہو جائے. دین کا احترام تقدس ختم ہوا تو خود بخود خدا ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کے ذہن میں اس طریقے سے. تو وہ بظاہر کیا کریں گے؟ بظاہر تو یہ دکھائیں گے جیسے فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے، ایک فرقہ اس کا ماننے والا ہے، ایک فرقہ اس کا ماننے والا ہے، اور تقدسات پامال ہو گئے، لیکن ہدف کوئی فرقہ نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر امریکیوں کو، یا مثال کے طور پر جو استکباری نظام ہے، اس کو وہابیت سے دلچسپی ہے؟ اس کو وہابیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس دن اپنے اہداف کے لیے وہابیت کو کچلنا پڑا، دو منٹ دیر نہیں لگائیں گے. اگر میں اس کے اوپر ایک ریفرنس کے طور پر عرض کروں تو یہ جو آل سعود حکومت پر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ ہوا کرتا تھا الاخوان نام کر کے، یہ میں 1928 کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب آل سعود حکومت پہ آئے تھے، انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، برطانیہ کے جاسوس لارنس آف عربیہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس زمانے میں ایک بہت سخت دیندار گروپ تھا الاخوان نام کر کے، اخوان المسلمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الاخوان نام کر کے وہ گروپ تھا. یہ جتنا ہم طالبان کو آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ رجعت پسند ہیں، یہ قدامت پسند ہیں، یہ بہت زیادہ مثال کے طور پر مقدس نما لوگ ہیں، وہ اخوان ان سے بھی 10 آگے تھے، اخوان بہت زیادہ آگے تھے. مثلا اخوان ریڈیو استعمال نہیں کرتے تھے، اخوان کہتے تھے کہ کارز استعمال نہیں ہونی چاہیے، چونکہ سلف نے یہ نہیں کیا ہے، تو وہ مثلا گھوڑوں پہ سواری کرنا پسند کرتے تھے، شمشیر کو استعمال کیا کرتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے الاخوان نام کر کے. ان کی مدد لے کر سعودی حکومت پر آئے تھے، انگریزوں نے سعودیوں کو اور الاخوان کو مدد دی، وہ حکومت پر آ گئے. جب حکومت پر آ گئے آل سعود، تو الاخوان نے آل سعود کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں کہ بھائی آپ یہ نہیں کرو گے، مثلا سلف نے بادشاہت نہیں کی تھی، آپ بادشاہت نہیں بنانا، آپ یہ نہیں کرو، آپ وہ نہیں کرو. جب سعودیوں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا کہ نہیں معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، انہیں الاخوان کو انہیں سعودیوں نے کرش کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کا کام ختم کر ہو گیا، انہیں کے اوپر بمباری کی انگریزوں نے اور الاخوان ختم ہو گئے. تو مثال کے طور پر کیا انگریزوں کو وہابیت سے دلچسپی ہے؟ یا مثلا انگریزوں کو الاخوان سے کوئی دلچسپی؟ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو مثلا وہ کیوں وہابیت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جب تک ان کے اہداف کے اندر کارآمد ہیں وہ ساتھ دیں گے. ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف ہے دین نابود ہو جائے، ان کو دین نہیں چاہیے اصلا. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ مت سوچے گا ان کو اسلام نہیں چاہیے، عیسائیت چاہیے. نہیں، ان کو عیسائیت بھی نہیں چاہیے، اصل دین نہیں چاہیے. ان کو بندوں کو غلام بنانا ہے، بندوں کو غلام بنانے کے لیے دین سے آزادی چاہیے ہوتی ہے. جب تک دین زندہ ہوتا ہے بندہ بندے کی غلامی قبول نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ فکر ان کے لیے اچھی فکر نہیں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے۔ دین کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اس کے مقدسات کو ختم کر دو، اس کے احترامات کو ختم کر دو۔ یہ جو آپ مغربی دنیا کے اندر فحشا کو، فسق و فجور کو پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک راستہ تھا دین کے خاتمے کے لیے، دین کے خاتمے کے لیے ایک راستہ تھا۔ اب میں اس کے اوپر صرف اشارے کے طور پر عرض کر دوں، اور یہ انہوں نے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے اندر باضابطہ طور پہ شروع کیا، جس کو ہم رینیسانس کا پیریڈ تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے دین کے مقدسات کو ختم کیا۔ ڈاکٹر حداد عادل کی وہ کتاب ضرور آپ نے کہیں ملاحظہ کی ہوگی، اور نہیں کیے تو ضرور پڑھ لیجیے گا، اوریاں تہذیب اور تہذیب کی اوریانی، جس کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا کہ مثلا جب دین کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو فسق و فجور اور فحشا خاص کر کیسے کام آتے ہیں۔ جب فحشا پھیل جاتے ہیں تو تقدسات ختم ہو جاتے ہیں، جب تقدسات ختم ہو جاتے ہیں تو دین آہستہ آہستہ پامال ہو جاتا ہے۔ مزارات کے انہدام کے پیچھے بھی وہابیت کا فروغ ہدف نہیں ہے، مزارات کے اہداف کے پیچھے دین کا خاتمہ ہدف ہوتا ہے کہ مقدسات ختم ہو جائیں گے، خدا کے بارے میں لوگ مشکوک ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور دین پامال ہونے لگے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یہی کچھ اہداف تھے جس کی خاطر مثلا سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کیا کربلا کے میدان کے اندر۔ جہاں کہیں اس پامالی اور بے حرمتی کا امکان ہوا، دین کے دشمنوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آپ خود تصور کریں کسی انسان کو شہید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کتنے زخم چاہیے، کتنے زخم چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر 5-10 بڑے زخم لگ جائیں، کاری زخم لگ جائیں، تو اس آدمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسمانی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو وجود کے اوپر 300 سے زیادہ زخم لگے ہوں تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم کے اوپر مارنا ہدف نہیں تھا، بے احترامی ہدف تھی، بے احترامی ہدف ہے۔ اب اسی طریقے سے مثلا کسی کا مزار کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن مزار کا منہدم کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو بلڈنگ سے سروکار نہیں ہے، اس کو دین سے سروکار ہے، یہ دین کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب میں نے بتایا کہ یہ سارے وہ اہداف ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کر یہ سارے کام انجام پاتے ہیں۔ یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ مت تصور کیجیے گا کہ سیاستیں دنیا کے اندر نئی ہوتی ہیں، نئی نہیں ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں، چہرے تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرا رہا تھا تو بالکل انہی اصول اور ضوابط کے اوپر آج امریکہ دیندار سے ٹکرائے گا، انہی اصول اور ضوابط کے اوپر بے دین دین سے آج بھی ٹکرائے گا۔ کوئی نئی چیز نہیں آتی ہے، صرف تصویریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، افراد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، منطقیں وہی رہتی ہیں، ذہنیتیں وہی رہتی ہیں، جذبات وہی کے وہی رہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مثلا 80 سال پہلے 90 سال پہلے انہوں نے جنت البقیع کے اندر وہ کام کے انجام دیا، ان اہداف کے لیے انجام دیا، بالکل آج انہی اہداف کے ساتھ شام کے اندر موجود ہیں، شام کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملہ اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جیسا جو دیندار ہوتا ہے وہ گویا ایک بلاک کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اگر وہ کر بیٹھے جو دشمن کروانا چاہتا ہے تب بھی دشمن جیت گیا، اگر کچھ نہ کرے اور بے حسی ہو جائے تب بھی دشمن جیت گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جو بے حسی نہ کہلائے اور دشمن چاہتا ہے وہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو۔ اب یہ معاملہ بہت حساس ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی انہی معاملات کے اندر جو شام کے اندر پیش آ رہے ہیں، کس کے جذبات مجروح نہیں ہوئے ہیں؟ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے سب کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن ہمیں آپ کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا وہ اس وقت کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی مثال اگر اور آپ کی خدمت میں تشریح کی خاطر عرض کروں، آپ کے ذہن میں چند سال پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی تصویر کے نام پر کچھ اسکیچز بنائے تھے، اور ان اسکیچز کے اوپر کیا کیا بلوے نہیں مچے تھے، کیا کیا مصیبتیں کھڑی نہیں ہوئی تھیں۔ اچھا، اس وقت ہم لوگوں کو واضح سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسکیچز کے پیچھے خود بہت سارے اہداف لینا چاہتے ہیں، اور یہ کام انہوں نے ریپیٹ بھی کیا۔ مثلا کبھی اسکیچز بنائے، کبھی پھر وہ ویڈیو بنا دی، جو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنائی اور نہیں معلوم کون کون سے اہداف اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، یا اس کے پیچھے جو پارٹیز تھیں انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو اور مجھے ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہیجیے گا جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور تھوڑا سا اگر ریفرنس عرض کروں، جس وقت پاکستان میں بیوی کے روزے کے اوپر آنے والی خبریں پھیلنا شروع ہوئی تھیں جس وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئیں اور ہمارے معاشرے کے اندر رد عمل آنا شروع ہوا تو مثلا ہمارے ملک کے صدر تک نے اس کی مذمت کی. اس زمانے کے اندر آپ تصور فرما رہے ہیں کہ ایران کے اندر کیا رد عمل ہو رہا تھا، مراجع کی طرف سے کیا رد عمل ہو رہا تھا. مثلا میں کچھ بھی نہ کر رہا ہوں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر چیک کروں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ اس حد میں نہیں جا رہے. وہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ مذمت کی انہوں نے، لیکن جس حد میں وہ ہم نے رد عمل دکھایا اس حد میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے؟ چونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہدف کچھ اور ہے، ہدف کچھ اور ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمبولک ہو رہا ہے، علامتی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جو ہمیں سمجھ میں آیا ابھی تک ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے روزے سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ جو باغی فوجی ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فاصلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہاں سے وہ راکٹ لانچرز کو یا جس کو آپ کیا تعبیر کریں گے، جو مختلف راکٹس ہوتے ہیں جن کی رینج مثلا 3 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 40 کلومیٹر تک بھی جاتی ہے، وہ راکٹ لانچر سے فائر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں جا کر پروجیکٹائل کی طرح زمین کے اوپر گرتے ہیں جا کر. اچھا یہ جو راکٹس ہوتے ہیں میں نے بتایا 40 کلومیٹر دور سے بھی فائر ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب اچھا اس میں ایکوریسی بھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی ڈیڈ ایکوریسی نہیں ہوتی کہ جس پوائنٹ کے اوپر گرانا ہے وہیں پہ گرے گا. اگر یہ اس کو استعمال کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پرووک کر رہے ہیں، آپ کو پرووک کر رہے ہیں. اس طرح منہدم نہیں کر سکتے، قطعاً منہدم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پرووک کر سکتے ہیں. اور وہی کام ہمارے ملک کے اندر انجام پایا. ہمیں پورے محاذ کو سمجھنا پڑے گا، پورا محاذ کیا ہے. اور میں تھوڑا سا اب شام کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اس کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو میں نے اب تک کوشش کی وہ یہ کی کہ ہم مزارات کے منہدم ہونے کا ایک پس منظر سیکھ لیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ پس منظر کیا ہوتا ہے. اور اب ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں جو شام کے اندر انجام پا رہا ہے یہ چیز کیا چیز انجام پا رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں ایک دفعہ پھر لنک عرض کر دوں، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ہم موضوع سے باہر نکل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کلی اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں مدار منہدم کیے جاتے ہیں، کیا حکمتیں ہوتی ہیں، کیا مصلحتیں ہم دشمن سوچتا ہے. ایک دفعہ ہمیں دیکھنا پڑے گا شام میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں کیس کیا کیس ہے. ہر کیس میں تھوڑی تھوڑی شباہتیں آتی ہیں لیکن بنیاد مختلف ہو سکتی ہے، بنیاد مختلف ہو سکتی ہے. بنیاد کے مختلف ہونے سے بہت سارے مسائل تبدیل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں 3 آپشنز رکھتا ہوں. مثلا جو کچھ شام میں ہو رہا ہے کیا ایک ملک کے اندرونی حالات ہیں؟ ایک ملک ہے، ایک ملک کے اندر حکومت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں. مثلا تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے پچھلے سال، کیا شام ایسے ہی ہے؟ مثلا مراکش اور تیونس کے حکام کے خلاف مراکش اور تیونس کے لوگوں نے مظاہرے کیے تھے، کیا شام یہ کیس ہے؟ تو ہم سختی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ وہ کیس نہیں ہے. اگر تھائی لینڈ کے اندر مظاہرے ہو رہے تھے تو ملائیشیا کے لوگ اندر نہیں آئے تھے، تھائی لینڈ کے لوگ مظاہرے کر رہے تھے. اگر مراکش اور تیونس کے اندر ہوئے تھے تو کچھ لوگ باہر سے آئے تھے لیکن بنیادی قوم خود مراکش اور تیونس کی تھی. بس ایک ملک کے اندرونی حالات کا معاملہ یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، ملک کے اندرونی حالات نہیں ہیں، 4-5 ہمسایہ ممالک ہیں وہ مل گئے اور ایک ایشو بن گیا ہے. 4-5 ہمسایہ ملک ہیں اس کے لوگ مل گئے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک ملک کے اندر ایک مسئلہ بن گیا ہے. مثلا کیسے؟ جیسے شروع شروع میں لیبیا کا معاملہ تھا، لیبیا کی ایک انٹرنل بیس تھی، قذافی 30 سال سے حکومت کر رہا تھا، لوگ فیڈ اپ ہو گئے تھے، باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس کے اندر، باہر کے لوگ بھی تھے اس کے اندر. مثلا حتی مصر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کچھ اپنا ہے، میجر اپنا ہے، باہر کے لوگ بھی انوالو ہوئے ہوئے ہیں. یہ کیس کی دوسری نوعیت ہے. کیا شام ایسا ہے کہ بیسک کیس اندر کا ہے اور باہر کے لوگ بھی شامل ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ایک ملک اندر کا کیس نہیں ہے، بیسیکلی اندر کا کچھ باہر کے، یہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالمی جنگ ہے جس کا محاذ شام میں کھلا ہوا ہے. ایک عالمی جنگ ہے، گلوبل وار ہے، اور اس گلوبل وار کا جو فرنٹ کھلا ہے وہ شام کے اندر کھلا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ہے افغانستان. افغانستان کے اوپر جو رشیا نے حملہ کیا تھا اس کے بعد مجاہدین نے جو جنگ کی تھی کسی بھی طور پر ملک کی اندرونی کارروائی نہیں تھی، رشیا باہر سے آیا تھا، رشیا نے باہر سے آ کے حملہ کیا تھا اس کے اوپر، اور رشیا کوئی ریجنل پاور نہیں تھی، رشیا اس زمانے میں سپر پاور تھی. اچھا اب وہ جو مجاہدین نے ڈیفینڈ کیا، کیا لوکل ریسورسز پہ بیس کر کے ڈیفینڈ کیا؟ نہیں، لوکل ریسورسز نہیں تھیں، پاکستانی ریسورسز پہ بیس کیا تھا. تو ہمسایہ کا ایشو کیا ہے؟ نہیں، پاکستانی ایشو پہ ریسورسز پہ بھی بیس نہیں کیا. کس کی ریسورسز پہ لڑے تھے؟ امریکہ کی ریسورسز پہ لڑے تھے، سی آئی اے کی ریسورسز پہ لڑے تھے. امریکہ اور سی آئی اے ریجنل پاور ہے؟ نہیں، ریجنل پاور نہیں، گلوبل پاور ہے، اس زمانے میں گلوبل پاور تھی. تو یہ جو افغانستان کی جنگ تھی، یہ نہ ڈومیسٹک ایشو تھا نہ ریجنل ایشو تھا، بلکہ یہ گلوبل ایشو تھا، گلوبل وار تھی، جس کا فرنٹ افغانستان کے اندر کھلا ہوا تھا، جس کا فرنٹ افغانستان کے اندر تھا. مجھے یاد ہے مثال کے طور پر ایک دفعہ افغانستان سے جب رشیا نے واپس جانے کا اعلان کیا، تو افغان لوگوں نے، ایران کے اندر رہنے والے افغان لوگوں نے اس کی کامیابی کا ایک مظاہرہ کیا، کامیابی پر ایک مظاہرہ کیا ایران کے اندر. تو وہ اس کے اندر نعرے لگا رہے تھے، مثال کے طور پر ناروں میں انہوں نے کہا کہ جرمنی کے درمیان جو دیوار تھی وہ بھی ہم نے گرائی ہے. اب کہاں افغانستان، کہاں جرمنی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو جرمنی کے اندر دیوار گری وہ بھی ہماری وجہ سے گری ہے، چونکہ ہم نے امریکہ کو، رشیا کو شکست دی ہے، اور ہم نے جو رشیا کو شکست دی تو سارا رشین بلاک تباہ ہو گیا. افغانیوں کو بھی پتا تھا کہ ہم اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم علاقائی جنگ بھی نہیں لڑ رہے، ہم بین الاقوامی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت کی بین الاقوامی جنگ شام کے اندر لڑی جا رہی ہے. اچھا اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ شام ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے، شام ریجنل ایشو نہیں ہے، شام گلوبل ایشو ہے، تو فوراً آپ کو پوچھنا پڑے گا وہ دو سپر پاورز کون سی ہیں جو یہاں لڑ رہی ہیں. جیسے ہی آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ شام بین الاقوامی جنگ ہے، اگر بین الاقوامی جنگ ہے تو دو پاورز کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہاں پر، اس کو ہمیں فوراً آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. افغانستان میں جنگ ہوئی تو ایک طرف رشیا تھا، ایک طرف امریکہ تھا. اب جو جنگ ہو رہی ہے اس میں دو طرف کون ہے؟ ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں، میں مجبور ہوں تھوڑا سا بین الاقوامی تعلقات کا سہارا لوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، وہ یہ کہ گزشتہ 30 سال میں دو سپر پاورز بن چکی ہیں. رشیا ختم ہو گیا تھا 1990 میں، رشیا کے ڈاؤن فال کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، رشیا ختم ہو چکا تھا. رشیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک اور سپر پاور سامنے آ چکی تھی، اور وہ مسلمانوں کی پاور تھی، جس کو جمہوری اسلامی ایران لیڈ کر رہا تھا. یہ ایک سپر پاور بن کے سامنے آئے تھے. یہ جو سپر پاور بن کے سامنے آئے، ان کو دوسری سپر پاور نے، جو امریکہ تھی، اس نے کرش کرنے کی ساری کوششیں کی. اب اس کو کرش کرنے کے لیے بہت سارے محاذ کھولے، اور میں ان محاذوں کو تشبیہ دیتا ہوں ایک سائیکلون سے. اب سائیکلون کو اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ جو گرد باد بنتا ہے، جو تیزی سے ہوا کے چکر لگاتا ہے، جس کو سائیکلون کہتے ہیں. یہ زمین پہ بھی بنتا ہے، خشکی پہ بھی بنتا ہے، اور سمندر کے اندر بھی آتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب مثال کے طور پر ایران کا انقلاب ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ ایک سپر پاور ہے جو ہمارے مقابلے کے اوپر آئی ہے، تو انہوں نے جو عالمی استقبار تھا اس نے ایک سائیکلون بنایا، اس نے ایک گرد باد بنایا. وہ جو گرد باد بنایا وہ کس کے اوپر بنایا؟ وہ ایران کی سرحد میں بنایا. انہوں نے عراق سے کہا تم اس کے اوپر حملہ کرو، عراق نے حملہ کیا، پوری دنیا کے استقبار نے عراق کا ساتھ دیا. اب پورا گرد باد چل رہا تھا ایران کے اندر، اور اس کی وجہ سے ایران میں خوب تہس نہس ہوا. ڈھائی لاکھ لوگ شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ بےچارے بے گھر ہوئے، مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، ساری باتیں ہوئیں. تو وہ جو گرد باد تھا اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف یہ تھا ایران کو یہاں سے اٹھائے اور اٹھا کے پھینک دے، معاملہ ختم ہو جائے. انہوں نے سارا ڈرامہ اس کے اطراف میں کیا، اور وہ سارا جو کچھ گیم ہو رہا تھا وہ ایران کی اپنی سرحدوں کے اندر ہو رہا تھا، ایران کی سرحدوں کے اندر ہو رہا تھا، ایران نقصان اٹھا رہا تھا. یاد ہے مجھے ایک دفعہ جب اقوام متحدہ کا ایک جنرل سیکرٹری تھا، اس نے جاتے جاتے اعتراف کیا کہ عراق نے پہلے حملہ کیا تھا، عراق نے پہلے حملہ کیا. اقوام متحدہ کے ڈاکومنٹس کے اندر ایکسیپٹڈ ریئلٹی ہے کہ عراق نے پہلے حملہ کیا تھا، عراق متجاوز ہے، اگریسر ہے. تو ایران نے کلیم کیا، ایران نے کہا کہ ہم کم سے کم پیپر کے اوپر تو کلیم ڈال دیں. تو انہوں نے جو پیپر میں کلیم ڈالا تھا وہ $1,000 ارب تھا، $1,000 بلین، یہ $1 ٹریلین بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف نام کے طور پہ کلیم کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے. یہ سارا نقصان کہاں ہوا تھا؟ ایران کی سرحد کے اندر ہوا تھا. بس عالمی استکبار نے کیا کیا, اس کے اندر سائیکلون بنایا, ایران کو اپنے لپیٹے میں لیا, اور ہدف کیا تھا, ایران کو اٹھا کے جڑ سے پھینک دیں. ایران نے استقامت دکھائی, انہوں نے مقابلہ کیا, اس سائیکلون کو وہ لے کے چلے گئے, وہ مقابلے کے اوپر ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا, بچ گئے, محفوظ ہو گئے. اچھا, امریکہ نے اگلی دفعہ جو حملہ کیا وہ عراق کے تھرو کیا, اب جرأت نہیں کر سکے کہ ایران کی سرحد کے اندر گھسیں, اب سائیکلون تھوڑا سا باہر گیا, تھوڑا سا باہر گیا, سرحد کے اندر نہیں آیا, عراق کے اندر آیا, عراق اور کویت کو لپیٹے میں لیا. اب وہ وہاں پہ گردش کرتا رہا, ایران محفوظ رہا لیکن زد میں آتا رہا, کیونکہ اس کی سرحد کے اوپر سارا کام ہو رہا تھا, اور جو پسے بیچارے وہ عراقی پسے, دسیوں لاکھ عراقی اس معاملے کے اندر پس گئے, مظلومیت کے ساتھ پس گئے, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اس میں بھی خدا تعالیٰ نے مصلحتیں, ظاہر خدا کی مصلحت تھی جو پوری ہوئی, اس میں بھی اسلام کو فتح نصیب ہوئی, اس میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو استحکام ملا. درود بھیجا محمد و آل محمد. تو یہ دوسری حرکت تھی جو انہوں نے انجام دی. اچھا, اب جمہوری اسلامی ایران بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے حملہ ہوا اس کی اپنی سرحد کے اندر ہوا, اس نے مقاومت دکھائی, دوسرا حملہ ہوا ان کی سرحد کے برابر میں ہوا, انہوں نے پھر مقاومت دکھائی. یہ جو دوسرا حملہ تھا یہ کم شدید نہیں تھا, 34 ملک آئے تھے, 34 ملک کا الائنس آیا تھا اور ہدف ایران ہی تھا, لیکن انہوں نے ایجاد باہر کیا. اچھا, یہ دو حرکتیں ہو گئیں. اب ایرانیوں کو انہوں نے استقامت دکھائی, جب اتنی استقامت دکھا دی, اب دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک فیصلہ کرنا تھا. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں 1995 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, 1995 تک پہنچتے دونوں پارٹیز نے ایک بات کو ریئلائز کر لیا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ نہیں چلے گا, ایران بھی امریکہ کے ساتھ نہیں چلے گا, اور امریکہ اتنی آسانی سے ایران کو نہیں پھینک پائے گا. اب کیا ہونا ہے, اب دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے سالڈ آ گئی تھیں. اب اس یہاں پر ایک حکمت عملی ہوتی ہے, ایک حکمت عملی ہوتی ہے. میں ایک گیم سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میں معذرت چاہتا ہوں, اس سے بہتر مثال مجھے نہیں ملتی, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کوئی بھی گیم لے لیں, مثلا کرکٹ لے لیں, فٹ بال لے لیں, ہاکی لے لیں, ان سب میں اصول بنے ہوئے ہیں. مثلا ایک سادہ سا ایک اصول ہوتا ہے, مثلا دو ٹیم فٹ بال کھیل رہی ہیں, ایک ٹیم نے یہاں سے ڈی میں اس کے گول کرنا ہے, اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے, کیا 90 منٹ دفاع کر سکتی ہے؟ اس ٹیم نے حملے ہی حملے کرنے اور اس ٹیم نے صرف ڈیفینڈ کرنا ہے, کیا 90 منٹ ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ تو پوری دنیا کہتی ہے دنیا کی کوئی ٹیم 90 منٹ دفاع نہیں کر سکتی, کبھی نہ کبھی غلطی کرے گی. غلطی کرے گی کیا ہوگا, ڈی اوپن ہو جائے گا, اس کے اوپر گول ہو جائے گا, یہ ہار جائیں گے. اگر کوئی قوم یہ سوچے نا کہ میں نے ہمیشہ دفاع کرنا ہے, یہ نہیں جیت پائے گی. یہ جو مستقل دفاع ہے یہ شکست کا اعتراف بن جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کچھ دفاع کرنا ہے, کچھ حملہ بھی کرنا ہے, ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. اگر آپ مستقل دفاع کریں گے آپ شکست کھا جائیں گے. اچھا, یہ بات کہنے کے لیے آسان ہوتی ہے کہ مستقل دفاع کریں گے تو شکست کھا جائیں گے, تو آپ کو حملہ بھی کرنا ہے. حملہ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں پر یقین چاہیے ہوتا ہے کہ میرے اندر طاقت بھی ہے کہ میں حملہ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. پھر کوئی نہ کوئی, اگر بیلنس آف پاور نہ ہو تو کوئی نہ کوئی انوویشن چاہیے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. بھائی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, میں بھی طاقتور ہوں, سامنے والا بھی طاقتور ہے, تو چلو ٹھیک ہے ہم دونوں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ میں مادی ریسورسز میں کم ہوں, سامنے والا بہت زیادہ طاقتور ہے. اب کوئی مجھ سے کہے میں مادی ریسورسز میں کم ہوں اور وہ بہت طاقتور ہے اور میں 90 سال دفاع کروں گا, نہیں ہو سکے گا, میں مر جاؤں گا. میں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے بھی کہیں اٹیک کرنا پڑے گا. اچھا, جب میں اٹیک کرنے لگتا ہوں تو پھر سوال یہ آتا ہے تمہارے پاس نئی چیز کیا ہے. اگر نئی چیز نہیں ہے آپ اٹیک نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں. سیم کیس پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ہے, سیم کیس ہمارے ساتھ ہے. ہم 20% ہیں, اچھے اسٹیٹسٹکس میں ہم 20% ہیں. کوئی کہے 25%, مجھے نہیں معلوم کس بیس کے اوپر کہے گا, چلو فرض کر لو 20 سے 25% ہیں, صحیح ہے. کب تک دفاع کریں گے ہم, 100 سال دفاع کر پائیں گے؟ دنیا کی کسی اسٹریٹجی میں یہ کام نہیں ہوا ہے, ہم لوگ مستقل دفاع نہیں کر سکیں گے. ہمیں کیا کرنا ہوگا, کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی سمجھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں, مارا موری کرنی پڑے گی. وہ مار رہے ہیں تم بھی مارو. میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں آگے بڑھو, کوئی نیا کام لے کر آؤ جس کے ذریعے دشمن کے سامنے اپنی طاقت کو ثابت کرو. کوئی نیا کام لے کر آؤ. جس کام میں وہ گھسیٹ رہے ہیں وہ تو ہرگز نہیں کرنا, اور مستقل ایک ہی کام کرتے رہو, اس میں ہار جائیں گے, اس میں ہار جائیں گے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک ایرانی دوست ہوا کرتا تھا, طالب علم بننے سے پہلے وہ تالے چابی کا کام کرتا تھا. تو ایک دفعہ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ مباحثے کے دوران, میں نے اس سے کہا تم پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو کہنے لگا میں تالے چابی کا کام کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ اس زمانے سے کوئی بات یاد ہے جو میں سیکھوں؟ کہنے لگا ہاں مجھے ایک بات یاد ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہمیں ایک بات یاد ہے کہ تالا انسان نے بنایا ہے, دوسرا انسان چابی بنا لے گا. تالا انسان نے بنایا نا, دوسرا انسان چابی بھی بنا لے گا. کوئی تالا دنیا میں نہیں بنے گا جس کی دوسری چابی نہ بن سکے, کوئی تالا نہیں بنے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں میں ڈیفینڈ کروں گا 90 سال, اچھا میں جو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کیا کروں گا؟ اپنا دماغ لڑاؤں گا نا. تو سامنے والا گدھا ہے کیا؟ ایک دفعہ تو ڈوج ہو جائے گا, دو دفعہ تو پٹ جائے گا. 90 سال تک میں جیتوں گا, صرف ایک شرط پہ جیتوں گا, نیا کام کروں. تب اگر نیا کام نہیں کروں گا وہ سمجھ جائے گا میں کیا کر رہا ہوں, میں مارا جاؤں گا, مجھے نیا کام کوئی کرنا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم مجھے خود یہ باتیں کہنا یہاں پہ اچھی نہیں لگتی ہوں, اور کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں کہنے کی. میں صاف بتا رہا ہوں کوئی اور جگہ کہنے کی نہیں ہے, یہی جگہیں ہیں بس کہنے کی. آپ یہ بتاؤ ہم نے مقابل پر, مد مقابل کے سامنے 30 سال میں نیا کام کیا کیا ہے؟ کون سا نیا کام کیا ہے؟ ہم جب اٹھے مدرسہ کھولوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں, سب وہی کروں گا جو 50 سال سے کر رہا ہوں. بھائی کوئی نئی ترکیب نہیں ہے تمہارے پاس. اچھا آپ کون؟ نہیں نئی ترکیب نہیں, میں اسی سے چلاؤں گا. تو سامنے والا اسٹوپڈ ہے, سامنے والا بیوقوف ہے, سامنے والا جاہل ہے, اس کو نہیں پتا تم 50 سال سے کیا کر رہے ہو. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی ہر ترکیب کے اندر رکھنا ڈھونڈ لے گا, آپ کا کام پورا کر دے گا وہ, چونکہ آپ کوئی نیا کام کر ہی نہیں رہے نا. آپ پرانے تالے بار بار لگائے جا رہے ہو, اس کی چابی تو اس نے پہلے پتہ نہیں کتنی دفعہ بنائی ہوئی ہے. آپ جیسے ہی اناؤنسمنٹ کرو گے میں یہ کروں گا, وہ سامنے نکالے گا پہلے ہم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا کیا تھا, لاؤ ویسے ہی لے کر آؤ یا اس سے بہتر لے کر آؤ, اس کا کام ختم ہو گیا. آپ کوئی نیا کام لے کر آؤ. آپ کو پاکستان میں سروائیول چاہیے, دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر ایک, ہم لوگ مستقل دفاع نہیں کر پائیں گے. اگر صرف دفاع کرنا ہے ہم نہیں کر سکیں گے. آپ دفاع کا مطلب اسلحہ نہیں لیجیے گا, دفاع کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, نیا کوئی کام نہیں کر رہے, جو پرانے کام تھے وہی کرتے رہیں گے اور سامنے والے کو کوئی چیلنج نہیں دیں گے تو پھر ہم نہیں جیت پائیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز لانی پڑتی ہے. اب نئی چیز اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے سامنے والا آپ کی ساری چیزیں سمجھ جائے گا. اب میں آپ کی خدمت چھوٹی سی ایک اور مثال دوں اور اس موضوع سے باہر نکلوں. آپ نے دھرنا کیا تھا, گویا آپ نے ایک نیا انسٹرومنٹ استعمال کیا, دھرنا ایک دفعہ کیا, ایک سال کے بعد دوبارہ کیا, پھر ایک مہینے کے اندر دوبارہ کیا, ایگزاسٹڈ ہو گیا. اب دوبارہ ہونا ہے, کتنی دفعہ ہونا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ نیا کام نہیں لائیں گے دشمن سمجھ جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو ختم کر لے گا نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن کو استعمال کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ تو دھرنا تو بہت چھوٹی سی بات تھی. مثال کے طور پر ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے بھائی تم کیا چاہتے ہو, نیا کام کیا کریں. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں بھائی ٹیکنالوجی ایک فیلڈ ہے پاکستان کے اندر, پاکستان ٹیکنالوجی کے اندر بہت ڈیولپ نہیں ہے. کیا ہم اپنی طاقت استعمال کر کے ٹیکنالوجی کے اندر کہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم پہنچ سکتے ہیں ہم پاکستان کے اندر ایک نیا کام کر سکتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایران ہے جو دنیا کی تمام تر روٹین کی ٹیکنالوجی سے ہٹ کر نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بہت بڑا آر این ڈی کا خرچہ بچ رہا ہے, وہ لوگ آر این ڈی کر رہے ہیں, جس کو ہم یوٹیلائز کریں تو ہم پاکستان میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا. ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے کہ جو ہمارا دیندار ہے وہ گنے چنے چند کام کرے گا, مدرسے کھولے گا, ایک امام بارگاہ بنائے گا, کہیں پہ کھانا کھلائے گا, اور مثال کے طور پر 2-4 لوگوں کو اسکالرشپ دے گا, معاملہ ختم ہو گیا. اور جو ہمارا بے دین ہے وہ باتیں بہت زیادہ کرے گا, کام وہ کر کے نہیں دکھائے گا, کام کر کے نہیں دکھائے گا, وہ اپنی نفس پرستی کے اندر پڑا رہے گا, اپنے نام کو بنانے کے اندر لگا رہے گا. اور وہ جو قوم کے نام پر ہو جانا چاہیے نئے کام کے طور پر, وہ کام پھر پیچھے پڑا رہ جاتا ہے. تو اعزان محترم مستقل دفاع نہیں ہو پائے گا, کوئی نئی چیز لانی پڑتی ہے. اب ایرانیوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو امریکہ بار بار حملے کر رہا ہے, ایک دفعہ انہوں نے ہمارے اندر کیا, ہم نے مقابلہ کیا, پھر انہوں نے ہمارے ہمسائے میں کیا، ہم نے پھر بھی مقابلہ کیا، اب کب تک یہی چلے گا؟ ایرانیوں نے بھی سوچا کہ بھائی یہ تو ہم ہمیشہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر روز ہماری سرحد کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں، ہمیں چیلنج کرنا شروع کر دیں، ہم کب تک ان بدبختوں سے لڑیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تھوڑے فاصلے پر جا کر دشمن کی ناک کے نیچے اپنا سائیکلون بنا دیا، انہوں نے وہاں ایک سائیکلون بنایا، انہوں نے کہا بیٹا تم ہم پہ آئے تھے نا حملہ کرنے کے لیے، ہم دیکھو ہم تمہاری ناک کے نیچے پہنچ گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھی حزب اللہ اور حماس، انہوں نے انویسٹمنٹ کی حزب اللہ اور حماس کے اوپر۔ انہوں نے کہا یہ ساری گڑبڑ امریکہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ ساری گڑبڑ آ رہی ہے صہیونیت سے، اگر صحیح جواب دینا ہے اس کو جواب دو۔ اور وہ جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل تھے، وہ نقصان پہنچنے کے لیے بہت تیار تھے، اسرائیل بہت سخت طریقے سے نقصان پذیر ہے، یہ جو سید حسن نصراللہ نے کہا نا کہ یہ مکڑی کا جال ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ بہت نقصان پذیر ہیں، ان کو نقصان پہنچانا اتنا مشکل کام نہیں جو دنیا سمجھ رہی تھی۔ ایرانیوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ ان کو نقصان پہنچانا مشکل نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جو سائیکلون بار بار یہاں بنا رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک سائیکلون بنایا اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے جا کے وہاں پہ بنایا، انہوں نے حزب اللہ کو کھڑا کیا، انہوں نے حماس کو کھڑا کیا۔ اب وہ جتنا گیم یہاں پہ کر رہا تھا امریکہ، وہ سارا شفٹ ہو گیا وہاں پر، وہاں چلا گیا۔ اب اسرائیل نے دیکھا کہ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، شکست ہو گئی۔ حماس پہ حملہ کیا، پھر شکست ہو گئی۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں ہم ان کو نہیں نبٹ سکیں گے، اب نہیں نبٹ سکے۔ اب دیکھیں اب عجیب کام کیا ہوا ہے، 30 سال کے اندر ایک دفعہ امریکہ نے حملہ کیا اس خطے میں، اپنے مسائل کھڑے کیے، شکست ہو گئی۔ پھر ایران نے وہاں اپنا پاور پلر کھڑا کیا، اس پہ امریکہ نے حملہ کیا، شکست ہو گئی۔ اب امریکہ کو انوویشن دینا تھا، اب امریکہ کو کوئی نیا کام کرنا تھا، وہ جو نیا کام کرنا تھا وہ کیا کرنا تھا، ان کی کم سے کم ایک ضرورت تھی، کم سے کم ایک ضرورت تھی، وہ کیا ضرورت تھی، سائیکلون اسرائیل کی سرحد سے ہٹ کر کہیں اور جائے، یہ یہاں سے ہٹے کم سے کم۔ ان کو مر رہے تھے اس معاملے کے اندر، ان کے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسرائیل پرامن نہیں ہوتا تو وہاں پر ریورس مائگریشن شروع ہو جاتی ہے، یہودی اسرائیل کو چھوڑ کر واپس جانا شروع کر دیتے ہیں، نئے آنا تو ختم ہو جاتا ہے، لوگ واپس جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں ان کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، عربوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسرائیلیوں کی آبادی تیزی سے نہیں بڑھتی ہے، اور جب ریورس مائگریشن ہوتی ہے تو ان کی آبادی تو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کا ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بہت بڑی ضرورت تھی کہ وہ اس سائیکلون کو اپنی بارڈر سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جائیں، اور اب جو لے کر جائیں تو وہ ایسا لے کے جائیں کہ یہ سارا کام وہاں پر مشغول ہو جائے، اس خاطر سیریا کھڑا کیا انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کارنامہ کیا کیا، جب 33 دن کی جنگ ہوئی حزب اللہ ہیرو بن گئے پوری دنیا عرب میں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مثلا سید حسن نصراللہ کو مرد عرب کا خطاب ملا تھا، عربوں کے اندر ہیرو بن گئے تھے۔ اچھا عربوں کے اندر ہیرو بنے، اب جو انہوں نے سیریا میں جنگ کی تو جتنا اینٹی اسرائیل بلاک تھا سب کو عرب مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، انہوں نے اپنا سائیکلون بنایا ہے اب یہاں پر۔ اب یہ بہت سخت کام کیا انہوں نے، اور میں نے عرض کیا تھا جب پہلی دفعہ امریکہ نے حملہ کیا تھا تو ایرانی پسے تھے چونکہ گرد باد ان کے علاقے میں تھا، جب دوسری دفعہ امریکہ نے حملہ کیا تو عراقی پسے تھے چونکہ ان کے علاقے میں تھا، جب تیسری دفعہ ایرانیوں نے معاملہ کھڑا کیا تو حزب اللہ کے لوگ پسے تھے، البتہ اتنی قربانیاں نہیں ہوئی جتنی عراق میں ہوئی تھیں۔ اب کس کے پسنے کی باری آئی ہے، اب شام کی باری آئی ہے، اور یہ میں ایک اور آپ کی بات خدمت میں عرض کرتا چلوں، امریکہ اس کو گھمائے گا، اس کو گھمائے گا ابھی، یعنی یہ شام ہے، کسی بھی ٹائم پر اس میں کوئی اور پارٹی بھی کود جائے گی، جیسے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، مثلا قطر کودا ہوا ہے، سعودی عرب بیچ میں آیا ہوا ہے، ٹرکی بیچ کے اندر آیا ہوا ہے، مصر کا کچھ نہیں پتا یہ کس طرف نکل جائے گا، مصر کے اندر گویا وہ چکر لگا رہا ہے اور اس بھوت کا کچھ نہیں پتا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، کسی بھی طرف ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ امریکہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے اپنی کارروائیوں کو انجام دے رہا ہے، ان کو پتا ہے ہماری موت قریب ہے، ان کے پاس ٹائم کا ایشو ہے، وہ جانتے ہیں وہ لمبی دیر تک یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ایران کے ساتھ، ان کو اس کا فیصلہ ضرور کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے، اس جلدی کرنے کے لیے یہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں جو انہوں نے سیریا کے اندر کیا۔ اب مشکل ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کامیابی کا گویا دور ختم ہو چکا ہے، اچھا بھی کرتے ہیں ان کے لیے برا ہو رہا ہے، اور اس دوران کچھ ملک ہیں جو پسیں گے۔ میں گزشتہ 3-4 سال سے کہہ رہا تھا کہ مصر میں خوب بہت خون بہے گا، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مصر نہیں سنبھلے گا، مصر اس طرح نہیں سنبھلتا، مصر میں بہت خون بہنا ہے، ابھی تو شروع ہو گیا، اور سیریا کے اندر تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے ابھی ہم کئی سال تک کے لیے فارغ ہیں، کئی سال تک یہاں پہ امن و سکون نہیں ہو پائے گا۔ صرف ایک مشکل ہے، سائیکلون کہاں کہاں جائے گا، یہ مصیبت کہاں کہاں جائے گی۔ وہ کیا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے ایران کی بارڈر کے نزدیک آئے، وہ یہ چاہیں گے ایران کی بارڈر کے نزدیک آئے۔ انہوں نے پہلے عراق کو اسی لیے چوز کیا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی، اب سیریا سے شروع کیا ہے، یہ اس کو لڑکائیں گے عراق کی طرف لے کر آئیں گے، اور دوسرا کس طرف سے لائیں گے؟ اگر کر سکے تو ہماری طرف سے لائیں گے۔ ایران کا ایک مشرق ہے، ایران کا ایک مغرب ہے، مغرب میں عراق اور سیریا ہے، اور مشرق میں ہم ہیں اور افغانستان ہے، اور کوئی یہاں پہ قابل ذکر ملک ایسا نہیں ہے جو ایران کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ مغرب میں وہ عراق اور سیریا کو آزما رہے ہیں اور وہاں پر جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اب اگر کچھ اور ہونا ہے تو ہمارے اور افغانستان کے اندر ہونا ہے۔ وہ فرقہ واریت کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ایک گلوبل ایشو بنا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک آخری بات اور عرض کرتا چلوں، اس کو ٹچ دیتے ہوئے پھر ختم کروں، وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ریئیکشن اگر کیلکولیٹڈ نہیں ہوا تو ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے کیلکولیٹڈ ریئیکشن نہیں دیا تو ہم وہی کر رہے ہوں گے جو وہ چاہ رہے ہوں گے۔ آپ ہر طرح کے رد عمل سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے گا جو آپ کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا۔ اچھا بال ایک دفعہ لڑکتی ہے نا، وہ جو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہیں پہ برف پڑی ہو اور اوپر سے آپ برف کا گولا بنا کے لڑکا دیں پہاڑی کے اوپر سے، تو بال جب گرتی ہے تو آپ نے بنائی ہوتی ہے اتنی سی، اور آپ نے تھوڑی سی اسپیڈ دی ہوتی ہے، لیکن جب بال لڑکنا شروع ہوتی ہے تو اپنی اسپیڈ اور اپنا حجم وہ خود بناتی ہے، پھر آپ نہیں بناتے ہیں، پھر آپ کہیں بھی نہ کہ اسپیڈ کم کرے حجم کم کر لے، نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں، یہاں پر تھوڑی سی حماقت کریں گے ایسی بال بنے گی جس کا نہ حجم روک پائیں گے نہ اسپیڈ روک پائیں گے۔ اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی یہ بصیرت نہیں رکھ پا رہا ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ سوچ سمجھ کے کر لیں، ہم جو کچھ کریں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دبا کر کسی اور طریقے سے بھی لے کے چلیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم جز وقتی فوری حل چاہتے ہیں، یہاں پہ کسی مسئلے کا جز وقتی فوری حل نہیں ملتا ہے، یہاں پہ بہت دیر لگتی ہے مسائل کو حل ہوتے ہوتے۔ تو یہ سیریا کا ایشو اس ٹائپ کا ایک ایشو ہے، یہ کوئی ملک کی اندرونی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی ایشو نہیں ہے، یہ مکمل ایک عالمی جنگ ہے۔ اس مکمل عالمی جنگ کے اندر دو سپر پاورز ہیں، ان سپر پاورز کے ساتھ ایک گیم ہو رہا ہے، اور اس گیم کے اندر مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگلا فرنٹ اب جو کھلے گا وہ ایسٹ میں کھل سکتا ہے، ایسٹ میں کھل سکتا ہے، ہم اس میں پھنس سکتے ہیں بری طریقے سے، ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنا پڑے گا، اور اگر خدا نہ کرے ہم نے وہ ہوشیاری نہیں دکھائی تو پھر اچھا کام نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری بہت لمبی جنگ شروع ہو جائے گی یہاں پہ۔ اور جو اسی بیچ میں میں نے آپ کی خدمت میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ عرض کیا تھا، اگر آپ مستقل دفاع کریں گے ایک ہی جیسے ذرائع کو استعمال کر کے، آپ کبھی مستقل دفاع نہیں کر پائیں گے، آپ کو انوویشن دکھانا پڑتا ہے، انوویشن کے اندر آپ کو ایک نئی جدت ڈالنی پڑتی ہے، نئی جدت کے لیے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد چاہیے ہوتا ہے، اپنے وسائل کو جو نئی بھی ہیں اسے کیلکولیٹ کریں کہ کیسے بن سکتے ہیں، ان کو استعمال کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، پرانے طریقے یہاں پہ کارگر نہیں ہوں گے، آپ کو کچھ نیا سوچنا پڑے گا۔ اچھا اس کے بعد آخر میں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں مدرسے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اس کے بغیر ہم کہاں سے دین سیکھیں گے؟ مثلا ہم کہہ رہے ہیں پروگرام نہیں ہونے چاہیے، نہیں پروگرام ہونے چاہیے، اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ لیکن کوئی نئی پالیسی اور کوئی نئی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے، اگر وہ نئی پالیسی نئی اسٹریٹجی نہیں ہوئی تو ہم اپنے نتائج کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور ان میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ کو پاکستان کے اندر زندہ رہنا ہے، پاکستان کے اندر اپنی سیاسی وزن کو بڑھانا ہے، تو آپ کو کوئی نئے راستے پہ جانا پڑے گا، اور ٹیکنالوجی بہت اچھا راستہ ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک آخری نوٹ اور عرض کرتا چلوں، اس لحاظ سے بھی تاکید کروں، ایران نے جو ٹیکنالوجی بنائی ہے وہ دنیا کے ٹیکنالوجی کے بلاک کو توڑ کے بنائی ہے، انہوں نے دنیا کی روٹین میں ٹیکنالوجی نہیں لی ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ امریکہ اور فرانس کی نیوکلیئر انسٹالمنٹس کے اندر اور انسٹالیشن کے اندر کام کر رہے تھے، وہاں سے انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی، یہاں پر آ کر اس کو امپلیمنٹ کر دیا، یا مثلا ان کے انجینئر وہاں سے انجینئرنگ سیکھ کر آئے یہاں پر آ کے کاپی کر دی، نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے بہت بیسک کام کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو انہوں نے بیسک کام یہ کیا کہ انہوں نے تھیوریٹیکل فزکس اور تھیوریٹیکل میتھمیٹکس کے اوپر کام کیا ہے. اور جب بھی آپ کی کوئی قوم تھیوریٹیکل فزکس اور تھیوریٹیکل میتھمیٹکس کے اوپر کام کرے گی, اس کے پاس سائنسی ترقی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ سائنسی ترقی کرتے ہیں مستقل پیمانے کے اوپر, دوسری قوموں سے ہٹ کے کرنے لگتے ہیں, اپنی ضرورت اور اپنے وسائل کے مطابق کرتے ہیں. یہ صحیح ترقی ہوتی ہے. اگر ہمیں چاہیے ہمیں تھیوریٹیکل فزکس تھیوریٹیکل میتھمیٹکس کے اوپر بھرپور محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم پاکستان کے اندر اپنا ایک مقام بنائیں. اور یہ جگہ خالی ہے ابھی اس وقت پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر یہ چیپٹر خالی ہے اس وقت. میں تقریباً اطمینان سے کہہ رہا ہوں اس وقت شاید پورے پاکستان کے اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ اور دماغ کے اعتبار سے آزاد سائنٹسٹ بنانے کی اہلیت رکھتی ہو. اگر ہم یہ کام کر گئے, چاہے وہ اپنی محنت سے کریں چاہے وہ ایرانیوں کی مدد لے کر کریں, اگر ہم یہ کام کر گئے تو ہم سمجھ لیں ہم پاکستان میں وہ کام کریں گے جو ساری پاکستانی قوم ہمارے پاس آئے گی. لیکن اگر ہم نے انوویشن نہیں دکھایا, مجھے ڈر ہے کہ ہم ریسورسز لگاتے چلے جائیں گے اور مستقل دفاع کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال ہمارا موضوع مزارات کی انہدام پہ تھا. مزارات کے انہدام کی نفسیات اور اس کے فلسفے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن اس کام کو کیوں انجام دیتا ہے, اور اس کے بعد عرض کیا کہ آج کے زمانے میں کیوں انجام دے رہا ہے. پھر شام کے اوپر بات ہوئی اور اسی کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے حالات پر تشیع کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش ہوئے. آپ کی حسن سماعت کا انتہائی شکریہ. مولانا صاحب تشریف فرمائے مختلف افراد, اور انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ جاری ہوتا دیکھیں گے. بیچ میں چونکہ مناسبتوں میں سے ایک مناسبت قاری حنیف صاحب کی ہے اور اس کے اوپر مولانا صاحب مسلسل تفصیلی گفتگو کریں گے, لہذا میں نے اس کے اوپر اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑا, لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر ضرور کروں تاکہ اس ثواب میں بھی شامل ہوں. ان شہید کی روح کی بلندی کے لیے, تمام شہداء اسلام کے ارواح کی بلندی کے لیے, اور جنہوں نے اس سانحے کو انجام دیا ہے اگر قابل اصلاح نہ ہو تو ان کی نابودی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.